وقال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الله تبارك وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان له من لا أمانة له ولا دين له من لا عهد له. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درو شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگو، بھائیو، گزشتہ جمعہ امانت ادا کرنے پر بات چل رہی تھی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو حدیثیں بیان فرمائی، ایک کو میں نے دیکھ لیا اور دوسری عمر نے ساتھ نہیں دیا، تو میں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ بھی تم دیکھ لو گے. مسلم شریف کی حدیث ہے یہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. امانت اور وعدے کا پورا کرنا یہ صحابہ کرام کا کام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. یہی حضرت حذیفہ بن یمان ہے. When he accepted Islam and his father یمان، اندازہ کیجئے، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی اسلام لائیں، and they went to migrate from مکہ مکرمہ to مدینہ منورہ، نکل گئے دونوں باپ بیٹے، سفر شروع ہے. راستے میں ابو جہل اور اس کے لشکر سے ملاقات ہو گئی، اور یہ لشکر مکہ سے نکل رہا ہے پورا قافلوں کے ساتھ، کیوں جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے مدینہ منورہ. ادھر سے یہ قافلہ، کہاں جا رہے حذیفہ؟ اور ان کے ابو سے پوچھا، یمان سے، کہا ہم مسلمان ہو گئے، ہم مدینہ منورہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وزٹ کے لیے. ابو جہل نے کہا نہیں نہیں، تم نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے. حضرت حذیفہ اور حضرت یمان باپ بیٹوں نے زبردستی کی ہم جائیں گے. ابو جہل ایکسپٹڈ, ٹھیک ہے ایک وعدہ پورا کرو. تلوار کو لی اور حضرت یمان کے سر پر رکھی کہ وعدہ پورا کرو تو جا سکتے ورنہ نہیں. تم وہاں جا کر کے ان کی فیور میں ہمارے مقابلے میں لڑنے کے لیے نہیں آؤ گے. حضرت حذیفہ بن یمان ہے اور حضرت یمان ہے, وعدہ کرو. یو پرومسز دیٹ یو ناٹ گوئنگ ٹو جوائن دیم, کیونکہ ادھر سے یہ لوگ بھی نکل رہے ہیں, نہیں آؤ گے. حضرت حذیفہ اور حضرت یمان باپ اور بیٹے نے وعدہ کر لیا, ٹھیک ہے ہم تو جا رہے ہیں وزٹ کرنے کے لیے, سفر شروع ہے, چھوڑ دیا جاؤ اور یو کین گو بٹ یو فلفل یور پرومس. جا رہے ہیں, جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہوں گے راستے میں بود آتا ہے بدر کا, مدینہ سے کافی دور ہے, بدر کا میدان دور ہے تھوڑا, جیسے تبوک, تبوک تو اور دور ہے لیکن یہ راستے میں ہی آتا ہے. آج بھی لوگ بدر میں جاتے ہیں جہاں اسلام کی پہلی کامیابی کی لڑائی ہوئی ہے. 313 صحابہ اس میں تھے, 315 تھے, 316 تھے, 317 تھے, ساری روایتیں ہیں. اور اسی گروپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اے اللہ اگر یہ تیرے ماننے والے ٹھورے ہیں, اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. تو کامیابی عطا فرما. سجدے میں ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, فرمایا سر اٹھائیے اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا. راستے میں ملاقات ہو گئی حضرت حذیفہ حضرت یمان کی, کن کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ کے ساتھ, صحابہ کرام کے ساتھ. کتنی خوشی ہوئی ہو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم بدر کی لڑائی میں جا رہے ہیں. کون نہیں چاہتا نبی سے پہلی ملاقات میں, اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے, 313 صحابہ ہے جن کے پاس کچھ سامان بھی نہیں ہے, جانے کے لیے تیار ہو گئے. تم کیسے آئے؟ پورا واقعہ سنایا. ہم نکلے, ابو جہل نے ہم سے وعدہ لیا کہ دیکھو وعدہ پورا کرو کہ تم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے. تو کہا تم نے کیا کہا؟ کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نبی کی زیارت کریں گے لیکن ان کے گروپ کے اندر لڑائی میں تمہارے مقابلے میں شریک نہیں ہوں گے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وی آر وشنگ ٹو جوائن وتھ یو ان دس بیٹل, ہم چاہتے ہیں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں, آپ نے وعدہ کر لیا ابو جہل کے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے, مدینہ چلے جاؤ. کون سی جنگ ہے جن کے بارے میں فرمایا بدریین کا نام لے کر, سارے بدریین صحابہ کا نام لے کر دعا کرتے ہیں, اللہ دعا بھی قبول کر لیتا ہے. بدریین کے بارے میں فرمایا اب جو تمہیں چاہے کرو, اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. اے بدریین صاحب اس میں کون شریک نہیں ہوں گے, ایوری بڈی از وشز ٹو جوائن دم. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, یو ہیو ٹو فلفل دا پرومس آف ابو جہل. اس میں 313 ہے, سامنے سے 1000 ہے, یہاں تو انسانوں کی ضرورت ہے, یہاں تو مجاہدین کی ضرورت ہے, لیکن پھر بھی نہیں, میرا اللہ کہہ رہا ہے جس سے تم نے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرو. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له, اس شخص کا ایمان نہیں جس نے امانت کو ادا نہیں کیا, اس شخص کا دین نہیں جس نے وعدے کو پورا نہیں کیا ہے. ہم اور آپ ہوتے تو یہاں پر کوئی نہ کوئی بہانہ اور ایکسکیوز نکال لیتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کافر ہے چل جائے گا آپ کے ساتھ, یا نبی کوئی ایکسکیوز. اللہ اکبر فرمائے نہیں نہیں نہیں, آپ سیدھے مدینہ جاؤ, ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. نہیں ہوئے, بدر کی لڑائی سے محروم ہو گئے. لیکن اللہ ان کو ثواب دے گا، ان کی نیتیں تھی، لیکن چونکہ وعدہ ایک نبی کا، مسلمان تو مسلمان، کافر کے وعدے کو پورا کرنا، دیکھو کتنا عجیب. یہی حذیفہ بن یمان نے فرمایا میرے نبی نے دو حدیثیں مجھے بیان کی. پہلی حدیث فرمایا اللہ سارے ایمان والوں کے دل میں امانت کو داخل کر دے گا، امانت. اللہ از گوئنگ ٹو پٹ دا لائٹ آف دا ٹرسٹ اینڈ امانا ان دا ہارٹ آف دا ایچ اینڈ ایوری بلیورس. اللہ قرآن کو اتارے گا، پھر نبی کی حدیث ہوگی، اس امانت کی روشنی میں قرآن کی تصدیق کرے گا اور نبی کی حدیث کی تصدیق کرے گا، عمل کرے گا. یہ میں نے دیکھ لیا صحابہ کرام کو قرآن کی تصدیق کا اور ان کے دلوں میں، ان کی زندگی میں امانت کیسی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. لیکن پھر میرے آقا نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ امانت کو دل سے اٹھا لیا جائے گا. ایسے آدمی یا تو سویا ہوا ہے، اٹھے گا تو اس کے دل سے امانت چلی گئی ہوگی. سونے کا ذکر ہے، محدثین فرماتے ہیں سونے سے مراد نارمل سونا بھی ہے، سلیپنگ بھی ہے، یا تو انسان نگلیکٹ فل لائف گزارتا ہو تو ایسے وقت میں اللہ اس کے دل سے امانت کو لے لے گا اور تھوڑا سا ڈھنڈلا، بالکل یو کینٹ سی پراپرلی، اتنا باقی رہ جائے گا دل کے اندر میں، باقی رہ جائے. پھر دوسری رات سوئے گا یا کچھ اوقات کے بعد سوئے گا یا غافل ہوگا تو اللہ پاک پھر جو کچھ باقی ہے تھوڑا سا وہ بھی لے لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرما ایک آگ کا انگارہ اگر چمڑی پر گرے تو گرنے سے وہاں چھالا ہو جاتا ہے، سفید قسم کا، اس کو دیکھو آپ کو نظر آتا ہے اندر میں پانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بالکل نرم نرم ہوتا ہے. آگ لگی ہے تو وہاں پر چنگاری کی وجہ سے چھالا ہو جاتا ہے، اندر میں کچھ نہیں، چھوٹا سا لٹل بٹ واٹر ہے. فرمایا ایسا ہوگا کہ تمہارا لین دین نارمل ہوگا، خرید و فروخت نارمل ہوگا، دکانیں نارمل ہوگی، بزنس نارمل ہوگی، لیکن دل کے اندر میں امانتیں نہیں ہوگی، ایک دوسرے پر بھروسہ اور ٹرسٹ نہیں ہوگا، کوئی کسی کی امانت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بالکل چھالے کی طرح. یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو جائے گا، فلاں گاؤں میں، فلاں سٹی میں، فلاں جگہ میں ایک آدمی ہے، بڑی اچھی داڑھی، ماشاء اللہ، سفید لباس وغیرہ سب کچھ ہے، وہ لوگوں میں امانت داری میں بڑا مشہور ہے، لیکن وہاں جا کر دیکھیں گے وہ مشہور ہوگا امانت میں، لیکن اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی امانت نہیں ہوگی. اوروں کا کیا ہوگا جو مشہور ہے اس کے دل میں امانت نہیں، تو اوروں کا کیا ہوگا؟ یہ میرے نبی کا فرمان، امانت ختم ہو جائے گی، اور اس کی ترغیب دیتے رہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا بحرین سے کچھ صحابہ آئے، سم پیپل کیم فرام بحرین تو مدینہ منورہ تو وزٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دے ایکسپٹڈ اسلام، دے ایکسپٹڈ اسلام، مسلمان بن گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں پانی منگوایا، نماز کا وقت ہوگا، پانی منگوایا کہ وضو کا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں. یہ نیو صحابہ ہے، ابھی جس ایکسپٹ تر اسلام، ان کے دل میں نبی کی محبت اتنی آ گئی، اتنی آ گئی کہ جیسا ہی پانی گر رہا ہے داڑھی سے، ہاتھ سے، یہ جلدی جلدی لیتے ہیں اور پی جاتے ہیں، لیتے ہیں اور چاٹ جاتے ہیں، اور جو نیچے گرا ہے اس کو لے کر اپنے بدن کے اوپر ملتے ہیں. برکت کے طریقے پر نبی کا بدن کا لگا ہوا پانی ہے. نبی علیہ السلام نے ان کی محبت کو دیکھا تو فرمایا میرے صاحب آؤ، تمہارے تم کو میرے ساتھ بڑی محبت ہے تو سنو، تین کام ضرور کرنا، ہمیشہ سچ بولنا. سب سے پہلا سبق دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. Always speak the truth. Don't talk lies at all. اللہ کو جھوٹ بولنے والا پسند نہیں ہے. ایک مائل فرشتہ جھوٹ بولنے والے سے دور بھاگ جاتا ہے. یہ منافق، عملی منافق کے نشانی ہے. اذا حدث کذب, بات کرے جھوٹ بولے. وین ایور ہی اسپیک ہی ٹاک لائز, فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. اور دوسری نصیحت فرمائی کہ تم کو مجھ سے بڑی محبت ہے, کوئی بھی تمہارے پاس امانت رکھیں تو امانت کو ادا کر دینا. کسی کی امانت کو لینا لینا, اپنی نیت کو خراب نہیں کرنا. کسی کی پراپرٹی, کسی کے پیسے, کسی کی دولت پر جو امانت تمہارے پاس ہے اس کو ادا کر دینا. تیسری بات, پڑوسی کا خیال کرنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بی گڈ وتھ یور نیبر. یہ تین نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بیان فرمائی. فرمایا جو آدمی امانت کو ادا کرے گا اللہ اس کی زندگی میں خوب برکت دے گا. خوب برکت دے گا. اس پر میں تمہیں سنا رہا تھا لاسٹ ویک, حضرت جنگ جمل کا واقعہ سنایا تھا, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہے. بات یاد آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جو حاضر تھے انہیں پتا ہے, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہے, ان کی بیوی اور نبی علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ دونوں بہنیں ہیں. اسماء اور عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹیاں ہیں. جنگ جمل کے بعد, جنگ جمل سے پہلے فرمایا یا تو ظالم ہو کر کوئی مرے گا یا تو مظلوم ہو کر مرے گا. اے میرے بیٹے عبداللہ سنو, مجھے لگتا ہے کہ میں مظلوم ہو کر میری موت آ جائے گی. میری موت تو آئے گی لیکن مجھے بڑی فکر ہے اپنے قرض کی, لوگوں کے امانت ادا کرنے کی مجھے بڑی فکر ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز نہیں پڑھتے, جنازہ صحابی کا آ گیا سامنے, پوچھتے اس کے سر پر کسی کا قرض باقی ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا میں اس کی نماز نہیں پڑھوں گا, تم لوگ اس کی نماز پڑھ لو. اس لیے کوئی بھی انسان مسلمان, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرنا چاہیے, ایک دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ اس نے وصیت نامہ نہ لکھا ہو. ہی مس رائٹ وصیت نامہ. مجھے کس کو کتنا دینا ہے, کس سے کتنا لینا ہے, کس کی کیا زمین ہے, کیا ہے, سب کچھ لکھ کر کے اپنے گھر پر بتا دینا چاہیے. موت کا بھروسہ نہیں ہے, ورنہ پہلا سوال اسی کا ہوگا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے استاد محترم ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, قیم الامت نے اس بات کو نقل کیا. انتقال ہونے کے بعد بیٹے نے خواب میں دیکھا کیا ہو رہی ہے, کیا گزر رہی ہے. فرمایا بڑا عذاب میں مبتلا ہوں میں, ایک چیز کی وجہ سے میں نے اپنے نیبر سے نیڈل سوئی بورو کی تھی, اس کو میں نے اپنے گھر کی دیوار میں لگائی ہوئی ہے, دینا بھول گیا, میری موت آ گئی, پلیز میرے بیٹے اس کو دے دے تاکہ میں عذاب سے نکل جاؤں. ایک نیڈل ہے. قرض ادا کرنا, امانت ادا کرنا بڑا ضروری ہے. اللہ اس کے اندر, اس کی زندگی میں, اس کے پیسوں میں برکت دے گا. عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر کے بیٹے ہیں. فرمایا مجھے خطرہ ہے میں مظلوم ہو کر مر جاؤں گا, لیکن قرض ادا کرنا ہے. تم ایسا کرو میرے قرض ادا کرنے کے بعد کچھ پیسے بچ جائیں تو تمہارے پوتے, یعنی تمہارے بیٹے, یعنی حضرت کے پوتے ہیں, ان کو تو کچھ نہیں ملتا اولاد کی موجودگی میں, تو میرے 1/3 میں سے ان کو بھی کچھ دے دینا, چونکہ تمہارے بیٹے میرے زیادہ پیارے ہیں. نو زبیر کے 9 بیٹے ہیں, زبیر رضی اللہ عنہ 9 بیٹے, 9 بیٹیاں, 4 بیٹے اور پھر بیٹوں کے بیٹے بھی ہے. لشکر ہے, ادا کرنا ہے قرض. اللہ اکبر. کیسے ہوگا؟ کہاں جب قرض ادا کرو گھٹ جائیں, مال کی ضرورت پڑے تو مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے کہنا, یعنی یوں کہنا کہ اے مولا تیرے بندے کا قرض ادا کرنا ہے. تو بیٹے کہہ رہے ہیں ابو تمہارا مولا کون ہے؟ مولا یعنی ماسٹر ہے, تمہارا مولا کون ہے؟ فرمایا میرا اللہ ہے. مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کو کہنا کہ اس کا قرض ادا کرنا ہے. عبداللہ کہہ رہے ہیں بیٹے جب کبھی میں نے اللہ سے کہا اللہ نے اس مال میں بے شمار برکتیں دی ہے. کتنا تعلق ہوگا اللہ کے ساتھ. کیا چھوڑا تھا؟ لوگوں کی بے شمار امانتیں تھی، کہتے تھے قرض نہیں لیتے تھے، کہتے تھے بھائی یہ تمہارا پیسہ مجھے دے دو، امانت کے طور پر نہیں قرض کے طور پر دے دو، امانت کے طور پر چوری ہو جائے گی، کچھ ہو جائے گا، قرض دے دو میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ تو قرض لیتے تھے سب کے پیسے، اور جب بھی کسی کو ضرورت پڑتی تو وہ قرض ادا کر دیتے تھے، یہ طریقہ تھا۔ ساری جنگ میں موجود تھے اللہ کے رسول ابو بکر صدیق عمر عثمان کے ساتھ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر ابن العوام، اللہ اکبر، کیا چھوڑا تھا؟ مدینہ منورہ میں ان کے 11 مکان تھے، 11 ہاؤسز، اور کوفہ میں ایک مکان، بصرہ میں دو مکان، ایجپٹ میں ایک مکان، سب ملا کر کے سب، اور غابہ میں ایک پراپرٹی تھی، درہم دینار نہیں تھا، ساری پراپرٹی یا ہاؤسز تھے ساری جگہ پر، وہ لوگوں کے پیسے سے خریدا تھا، اب ان کو دینا تھا، چونکہ وہ ایک امانت ہی تھی لیکن قرض کے طور پر تھی، تو اس کی ان کو زیادہ فکر تھی۔ 16 یا 15 مکان تھے اور ایک پراپرٹی تھی غابہ میں۔ وہ جب انتقال ہوا تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پوچھا تمہارے ابا پر کتنا قرض ہے؟ یہ چھپانا چاہتے تھے، بتانا نہیں چاہتے تھے، تو فرمایا 1 لاکھ ہوگا، مائٹ 100,000۔ فرمایا وہ کیسے ادا کرے گا تو بیٹے، کیسے ادا کرے گا تو؟ فرمایا اگر 60,000 ہو 22 لاکھ، تو کتنا قرضہ تھا؟ 22 لاکھ درہم ان کے سر پر قرضہ تھا، 22 لاکھ درہم قرضہ تھا۔ تو کہا تب تو اور زیادہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن ضرورت پڑے، حکیم بن حزام فرماتے ہیں میں موجود ہوں، میرے پاس آنا، میں دوں گا لوگوں کے قرض کو ادا کر دینا۔ پر میں ٹھیک ہے، وہ غابہ والی جو پراپرٹی تھی انہوں نے 1,70,000 درہم میں لی تھی، 1,70,000 میں، بیٹے نے اس کو بیچی ہے 16 لاکھ درہم میں، اللہ نے اتنی برکت دی، 1,600,000 میں اس پراپرٹی کو بیچا، اور اس میں سے سب کا قرض 1 لاکھ کا ایک پلاٹ، 1 لاکھ کا ایک پلاٹ جتنا تھا سب آ کر لیتے گئے، لیتے گئے۔ اتنے میں عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا میرا قرضہ میں تمہارے ابو کے لیے معاف کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، فرمایا ڈیلے کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، لے کے جاؤ پراپرٹی میں سے، لے کے جاؤ، میرا ابو کا حق ادا کر دینا ہے۔ کہ ٹھیک ہے میرا، تو ان کا 4 لاکھ تھے، 4 پلاٹ اس کے الگ کر دیے، یہ تمہارے ہیں، تم کو بیچنا ہو بیچنا ہو، رکھنا ہو رکھ لو، سب کا ادا کر دیا، باقی رہ گئے 4.5 پلاٹ باقی رہ گئے۔ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے عبداللہ ابن زبیر ابو کے انتقال کے بعد، تو وہاں پر جا کر دیکھا تو حضرت معاویہ تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا، اور ان کے پاس حضرت عمر منذر بن زبیر بیٹھے ہوئے تھے، اور ابن زما بیٹھے ہوئے تھے، عمر بن عثمان بیٹھے۔ فرمایا پراپرٹی کا کیا ہوا؟ کہا اتنی بچ گئی، اتنی باقی ہے۔ تو ان تینوں نے 1,00,000 کے 1-1 پلاٹ لے لیا، اب 1.5 پلاٹ باقی رہ گیا۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں 1.5 کا میں ڈبل دیتا ہوں، 1.5 لاکھ نہیں 3 لاکھ دیتا ہوں، لے لے۔ اب یہ جو 17 لاکھ قرض تو ادا کر دیا، ابھی باقی ہے، تو ایک مکان جو مدینہ منورہ میں تھا اس مکان کو 25,000 درہم میں لیا تھا، اس کو بیٹے نے بیچا 6 لاکھ میں، 6 لاکھ میں بیچا، سارا قرضہ سب کا ادا ہو گیا، اب سب کو تقسیم کرنا ہے، 1/3 میں سے بیٹوں کو دے دیا، ایک ایک بیٹے کو 5,000,000 درہم دیے، 4 بیویاں، سارے جتنے بھی اولاد تھے سب کو کتنا ملا؟ سب کو ملا 12,000,000 درہم ملے ہیں۔ اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ ان کو ادا کرنے کی ان کی نیت تھی، اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ برکتیں اس میں عطا۔ اس لیے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی سچی نیت سے قرض لیتا ہے لیکن ادا کرنے کی نیت سے، اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے۔ جس کی نیتیں خراب ہوتی ہے پیسے لے کر کھانے کی دینے کی نہیں ہوتی، اللہ کبھی اس کی مدد نہیں کرتا۔
میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کا واقعہ مشہور ہے، مشہور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی لڑائی میں پہنچے صحابہ کرام کے ساتھ، سامنے سے وہ یہودیوں کا قلعہ موجود تھا، وہ اندر میں چھپ گئے تھے. اتنے میں ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، حبشی تھا، روایت میں اس کا نام اسود آتا ہے، اسود ان کا نام آتا ہے. اس نے دیکھا کوئی لوگ آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلواریں آ رہے ہیں، اپنی بکریوں کو چراتے 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 اس قافلے کے پاس پہنچ گیا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر چونکہ خیبر کی لڑائی میں پہنچے تھے، آرام کر رہے تھے، بعد میں حملہ کرنا تھا. یہ آدمی اپنی ساری بکریاں، کتنی بکریاں لے کر وہاں پہنچا ہے، اللہ اکبر. جب وہاں پہنچا تو لوگوں سے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے سوا کوئی رسول نہیں، اس دعوت کو بتانے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں. کہا تمہارا سردار کدھر ہے؟ They understood this leader is going to be in a very big, his massive house and bungalow. دیکھا وہ وہاں بیٹھے ہیں درخت کے سائے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے خیمے میں بیٹھے ہوئے آرام کر رہے تھے. یہ تعجب کرتا ہے، اتنا بڑا قافلہ، اتنا بڑا، اتنی بڑی آمیز ہے، اور اس کا سردار درخت کے نیچے چھوٹے سے کیم کے اندر بیٹھے ہوئے وہاں پر پہنچے. وہ وہاں پر پہنچے، اسود نامی یہ آدمی وہاں پہنچے، نبی علیہ السلام کو دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آنے ہوا، why did you come here؟ جواب دیا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری تبلیغ اور دعوت بیان فرمائی کہ میں کون ہوں، اللہ کون ہے، ہم کون ہیں، کس کی عبادت کرنی ہے. He mentioned everything in details. اس نے کہا اگر میں اسی کلمے کو پڑھ لوں جو کلمہ تم لے کر آئے ہیں تو کیا یہ تمہارے مسلمان میرے ساتھ محبت کریں گے؟ فرمایا تم اگر اسلام لے آؤ گے یہ تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے، تم سے محبت کریں گے اور تمہاری خدمت کریں گے. وہ تعجب سے کہنے لگا میں کالا ہوں، حبشی ہوں، میرے کپڑوں سے بدبو اور سٹنک آ رہی ہے، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، میرے ساتھ یہ مالدار اتنے اچھے کیسے محبت کریں گے؟ فرمایا یہ تو کریں گے، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہاری بلیکنس کو اس کو خوبصورتی سے بدل دے گا، تمہاری بدن کی بدبو کو اللہ جنت کی خوشبو سے بدل دے گا. فرمایا ٹھیک ہے، تب تو میں کلمہ پڑھتا ہوں. کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد و رسول. اس کے پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے کہ میں کیا کروں، what I must do now. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات the first things کیا فرمایا، یہ بکریاں کس کی ہے؟ کہا یہ تو ہمارے مالک کی ہے، یہودی کی. فرمایا اس کا یہ کام پہلے کرنا ہے، اسلام لانے کے بعد کیا کام کرنا ہے، یہ ساری بکریاں اس قلعے کی طرف چھوڑ کر واپس آؤ، جس کی امانت ہے اس کی امانت کو ادا کرو. حالانکہ یہ وہ جگہ ہے، صحابہ بھوکے ہیں، روایت میں آتا ہے خیبر میں یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پر ڈنکی کو ذبح کر کے صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے گوشت کھا رہے تھے. یہاں بکریوں کی ضرورت تھی، اونٹوں کی ضرورت تھی، لیکن میرے اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کو بتلا دیا کہ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے ان اللہ امرکم ان تؤدوا الاماناتی الی اہلھا، امانات امانت والوں کو ادا کر دو، جا کر پہلے ادا کرو. یہ بکریاں لے کر جا رہا ہے، امانتیں دے دی، واپس آ گیا. واپس آنے کے بعد اس مجمع میں آیا، فرمایا اب میں کیا کروں؟ فرمایا نماز کا ٹائم نہیں، رمضان کا مہینہ نہیں کہ روزہ رکھے، تیرے پاس پیسے نہیں کہ زکات دے، حج کا وقت نہیں کہ تو حج کرے، ایک ہی کام ہے جس کام کے لیے ہم آئے ہیں تو اس میں شریک ہو جا. یہ شریک ہو گیا لڑائی میں، لڑتے لڑتے جنگ ختم ہو گئی. اس کے بعد صحابہ کرام لڑائی کے بعد ایک جگہ پر پورا ہجوم ہے، فرمایا ہم نے اللہ کے رسول وہاں پہنچ گئے، کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا وی ریکگنائز آل دا باڈیز آف صحابہ، لیکن یہ کوئی نیا آدمی ہے، وی ڈونٹ نو ہو از اٹ، کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جانتا ہوں یہ کون ہے، میں جانتا ہوں یہ کون ہے. ہائے یہی وہ صحابی اسود جن کے سر کو اپنے لیپ میں رکھا ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسکراتے ہیں پھر ادھر دیکھتے ہیں پھر مسکراتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہو رہا ہے, فرمایا حور ان کا انتظار کر رہی تھی لینے کے لیے اس کو آ گئی ہے. یہ وہ صحابی ہے جس نے نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, زکات نہیں دی, حج نہیں پڑھی, اللہ کا ایک حکم ادا کیا اس پر سیدھا جنت میں چلا گیا. میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں چل رہا ہے. سب سے پہلی بات ان اللہ امرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا, یہ تو مال کی امانت ہے, دوسری بے شمار امانت ہے, آنکھ بھی اللہ کی امانت, کان بھی امانت, دماغ بھی امانت, ہاتھ بھی امانت, اور ہول باڈی از امانت, اور چلڈرن از امانت, اور وائف اور فیملی امانت. اللہ کو سب کا جواب دینا ہے. آنکھ کہاں استعمال کی, کان کہاں استعمال کیا, یہ زبان کہاں استعمال کی, یہ دماغ کہاں استعمال کیا, کس گناہ میں, کس نیکی میں, یہ سارا کے سارا جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن. اور سب سے بڑی امانت یہ فرض احکام کو ادا کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, روزے رکھنا ہے, زکات دینا ہے, گناہوں سے بچنا ہے. اور اس سے بھی بڑی امانت قرآن کریم ہے, اس قرآن کریم کو سینے سے لگانا ہے, اس کی تلاوت کرنا ہے, اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے. جس امانت کو اللہ نے پہاڑوں کو دیا, آسمان کو دیا, زمین کو دیا, سب نے انکار کر دیا, فحملہ الانسان, انسان نے اس کو قبول کر لیا. ان الانسان کان ظلوما جہولا, یہ ظالم اور جاہل, یہ ظالم جاہل, اب اس کو چاہیے, جاہل ہے, قرآن مل گیا, اس قرآن کو پڑھ کر اللہ کے سامنے اللہ کا پیارا اور محبوب بندہ بن جائیں. اللہ پاک ہم سب کو ہر ایک کی جس کی بھی امانت ہو مرنے سے پہلے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر ایک اپنے اپنے وصیت ناموں کو لکھیں تاکہ پتا چلے کہ کس کو کیا دینا ہے وغیرہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.